نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ہم دیکھیں گے پارے کری کیپ آیت نمبر 111 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہاں سے اگلی چند آیات میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا خود کو حق پر سمجھنا اور باقی تمام گروہوں کو حق سے دور سمجھنا, اس بات کا اظہار ہے, اور ہر ایک کا یہ کہنا کہ بس میں ہی جنت میں جاؤں گا اور جنت تو بس میرے ہی لیے ہے, یہ ایک دعویٰ ہے, ایک خواہش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے نام پر جنت نہیں رکھتا, بلکہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دعوے کرتے ہو, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ پھر جنت میں کون جائے گا. بلا من اسلم وجهه للہ, جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے جھکا دے گا. اور چہرہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل بھی ہے, سوچ, اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی خواہشات, آرزوئیں, تمنائیں, سب کچھ چہرے کے راستے سے گزرتی ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ جو پورے کا پورا خود کو اللہ کے آگے جھکا دے گا, پھر اس کے ساتھ محسن بھی بننا پڑے گا. مسلم بننا پہلا درجہ ہے, محسن آخری درجہ, اور محسن کا درجہ ہی ہے احسان کا, کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کان نہ کترا ہو, گویا کہ تم ایسے نیکی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو جائے, ایسے لوگوں کو پھر اللہ کے پاس اجر بھی ملے گا اور بے خوف اور بے خطر زندگی ہوگی ان کی. اس کے بعد یہود اور نصارہ دونوں پڑھے لکھے دین والے لوگوں کا اخلاق اللہ تعالیٰ سے بتاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو ایک دوسرے پر باتیں کرتے ہیں. وفد نجران جب آیا مدینہ میں تو اس موقع پہ کچھ یہود بھی آگئے, اور دونوں گروہوں کے بڑے بزرگ جو تھے, جو ان کے بڑے لیڈر تھے, ان میں تو میں ہو گئی. یہود کے علماء نے کہا لیست النصاریٰ علی شئین, ہم نصارہ کو کیا سمجھتے ہیں, کچھ نہیں ہے یہ. جواب میں نصارہ کے بڑے علماء نے کہا کہ لیست الیہود علی شئین, دیکھو تم کچھ نہیں. بالکل وہی بولی ہے جو آج بھی دین کے نام پہ مختلف گروہوں کے بڑے دوسرے گروہوں کے بارے میں عموماً بولتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے وہم یتلون الکتاب, دیکھو دیکھو پڑھے لکھے لوگوں کا اخلاق دیکھو کہ ایک دوسرے کو برا کہتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم, کہ یہ باتیں تو ان پڑھ لوگوں والی ہے. مکہ والوں نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی تھی, چلو ان کے پاس علم نہیں تھا, علم سے پہلے انسان جھگڑے, علم آنے کے بعد سمٹے, یہ ہے اسلام کا مزاج. سچا علم کون سا ہے؟ جو سارے جھگڑوں کو ختم کروائے, دوسرا آپ کو قابل برداشت ہو جائے اور اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے. کوئی بات نہیں, اب دنیا میں تو ہر ایک دوسرے کو برا کہہ رہا ہے, اصل کیا ہے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کے فیصلے کرے گا. کیا آج دنیا میں نہیں پتہ کون حق پہ؟ پتہ آج بھی ہے, مانتا کوئی نہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منوا لے گا. جہاں فرقہ واریت آئے گی اس کا سب سے پہلا اثر مسجدوں پہ پڑے گا, اور وہ کیا ہے کہ مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی. اسی لیے اگلی ہی آیت میں فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے. جہاں مسجدوں میں فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں, اپنے مسلک کی چھاپ ہوتی ہے اور اپنے ہی مزاج کو, اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, لوگ مسجدوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. چلے جائیں تو ان کو وہ روحانیت نہیں ملتی, اسی کو یہاں خرابی کہا گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر مسجدوں میں داخل بھی کبھی ہوں گے تو خوف کے مارے ڈرتے ہوئے ہوں گے. مکہ والے آج حرم میں داخل ہو ہی نہیں سکتے, اس سے بڑی دنیا اور آخرت کی کیا رسوائی ہوگی. تو پھر اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرتے ہوئے دیکھ لو کہ اللہ کون ہے, کدھر ہے. ولی اللہ المشرق والمغرب, سوچ دی گئی, وسعت نظری کا اظہار کرو, دوسرے کو برداشت کرو. صرف چھوٹے سے عمل پہ ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہو, 100 اچھی باتیں لگیں, کسی کی ایک بری لگے تو اسی ایک کو بنیاد بنا کر علیحدگی کرنا چاہتے ہو, 1.5 انچ کی مسجدیں بناتے ہو. دین والے ہی جب ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں کریں گے تو دنیا والوں سے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ پھر نصارہ کے عقیدے, اللہ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنانے کی بات ہوئی, اللہ کہتے ہیں اس کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے تو آسمان و زمین کی ساری چیزیں متیع ہیں, وہ تو زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے, اور اس نے ایک بیٹے سے کام کیا کرانے ہیں, وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. جب کسی چیز کو کروانا چاہتا ہے کن کہتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. اس کے بعد مکہ والوں کے اس مطالبے پہ کہ اللہ ہم سے بات کرے, کوئی نشانی آئے, تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کے ان لوگوں کا مطالبہ جو انہوں نے کوہ طور پہ کر دیا تھا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو جہرہ دیکھیں گے، اسی بات کو بیان کر کے کہا تشابہت قلوبہم، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ الکفر ملت واحد، سب طرح کے کفر آخر میں ایک ہی ملت بن جاتے ہیں، اور ان کا جمع ہونا اسلام کے خلاف ایک جگہ اکٹھ ہونا معروف ہے۔ پتہ کیا چلا کہ کوئی ایک طرح کفر کرے، شرک کرے، دوسری طرح کرے، بہرحال وہ اسلام کے دوسری طرف نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بس بات پہنچاتے جائیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ تو بشیر اور نصیر ہیں، اور آپ کے کہنے کے باوجود نہیں مانتے تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ ان کو خوش رکھنے کی کوششیں بھی نہ کریں، کیونکہ ولن تردان کل یہود ولن نصارا، یہ دونوں گروہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، صرف خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ حتی تتبع ملتہم، آپ ان جیسے بن جاؤ، ان جیسے طور طریقے اختیار کرو، کھانا پینا جینا مرنا یہ سب ان کی مرضی کا کر لو گے تو یہ خوش ہیں، کرتے ہو تو پھر اللہ ناراض ہے، اب فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کو خوش کرنا ہے۔ قل ان ھدا اللہ ھو الھدا، ہدایت گائیڈنس اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے نرم ہونے سے بھی ان کو نہیں ملے گی کیونکہ ان کے دل نہیں کھلے ہوئے ہدایت کے لیے۔ شروع بارے سے آپ دیکھیے ہدایت ہدایت ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، پھر ھدی للناس، ھدی للمتقین، کیا پتہ چلا کہ ہدایت قرآن پاک میں بہت زیادہ چھیڑا جانے والا موضوع ہے، لیکن ہدایت ملتی اس کو ہے جو لینا چاہے۔ بچہ منہ نہ کھولے تو ماں اس کے منہ میں کھانا نہیں ڈال سکتی، اور ہدایت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ خواہشیں، اسی لیے فرمائے والا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، علم آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا۔ آج کے مسلمان پر یہ جملہ بالکل فٹ ہوتا ہے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے جب اللہ کے قوانین کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آفات اور مصیبتوں پہ اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کتاب مل جانے کو بڑی بات نہیں، اصل چیز کتاب کا حق ہے، گویا کہ کتاب کا حق دینے والوں کی یہاں تعریف کی گئی، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو مسلمان بھی ہوئے، پہلے تورات کو مانتے تھے، اللہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو یتلونہ حق کا تلاوتی، پہلے تورات پہ عمل کیا اب قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور جو اس پہ ایمان لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہ سارے اجر دے گا، نہیں لائے گا ایمان تو ہم الخاسرون، نقصان پانے والے۔ کتاب کا حق کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے جو کتاب کھلی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کے پانچ معروف حق ہیں، سب سے پہلے اس پر ایمان لایا جائے، مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی سارے مسئلوں کا حل ہے، ہر غم مشکل جو بھی آج مسلمان کو اپنے ارد گرد دیکھتی ہے اس کتاب سے اس کی وجہ پوچھے۔ دوسرا حق ہے اس کو صحیح طرح سے ادا کر سکے، اس کے الفاظ کو مخارج اور اس کے پورے قواعد کے ساتھ پڑھا جائے۔ تیسری چیز اس کو سمجھا جائے اپنی زبان میں جس میں ترجمہ اور تفسیر آ جاتی ہے، اور چوتھی چیز جو ہے کہ جو سمجھ آ گیا اب اس پہ عمل کرے، اور پانچویں اور آخری چیز ہے کہ جو سنا سمجھا عمل کیا اب اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ کل قیامت کے دن یہ کتاب ہم سے یہ پانچوں حق لے گی۔ ہم اپنے آپ سے اب بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان میں سے کسی ایک حق میں کمی تو نہیں؟ جس چیز میں کمی پائیں فوراً محنت کریں، تجوید میں کمی ہے اس پہ وقت لگائیں، فہم ٹھیک نہیں ہے تو دوبارہ سنیے، اور اسی طرح باقی چیزوں کو ٹٹولتے جائیں تاکہ کل یہ کتاب ہمارا گریبان نہ تھامے۔ اس کے بعد آخری بار اب بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے، 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے واقعات کے ہم نے سنے، اب اتمام حجت کے لیے ایک دوسری بریکٹ لگاتے ہوئے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے دوبارہ کہہ دیا کہ دیکھ لو ایک بار پھر جاتے جاتے تمہیں نعمتوں کی یاد دہانی کرتے ہیں، اور نعمت دین کی کتاب کی تم نے اس کو نہیں مانا، ہم نے تو تمہیں فضلتکم علی العالمین ورلڈ لیڈر بنانا چاہا تھا، لیکن تمہارے اندر خوش فہمی آ گئیں، عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا، تم نے دوسروں کو اپنی جگہ پہ آنکھ میں جاتا دیکھا، تم نے سوچا تمہاری جگہ پہ کسی دوسرے کو ڈالا جائے گا، سفارشوں کی امید میں تم پڑ گئے، اس لیے اب تم یاد رکھو کہ قیامت کے دن ولا ہم ینصرون، مدد نہ کی جائے گی۔ یہاں پہ وہ موضوع پورا ہوتا ہے جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی پہ پانچویں رکوع کے شروع میں شروع ہوا تھا۔ یہاں تک کہ پارے کا چند جملوں میں اگر ریکیپ، سورۃ الفاتحہ ہم نے 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ پڑھا، 1 انعام والا، 2 بھٹکے ہوئے۔ انعام والے مسلمان اپنا گول رکھتے ہوئے انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مغدوب اور دعالین کے رویوں سے بچانا چاہا۔ مغدوب جو علم لینے کے بعد نہ سمجھے، ان کے اندر کوئی طور تبدیلی نہ آئے، ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدایت بتائی۔ اس کے بعد الذین سے لے کے دوسرے رکوع کے آخر تک آیت 20 میں انسانوں کے تین گروہوں کا تذکرہ، متقی، کافر اور منافق، کہ ان تینوں میں سے خود کو پہچان لو کدھر کھڑے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کے پہلی دفعہ انسانیت کو خطاب کیا کہ اے لوگوں سو اعبدوا ربکم، مقصد حیات بتایا گیا۔ اس پورے رکوع میں ہم نے تین بنیادی سوالوں کا جواب پڑھا تھا، کیوں آئے ہو، کدھر جانا ہے اور کرنے کے آئے ہو، اور اسی میں جنت، جہنم، قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پورے مکی قرآن کا خلاصہ پڑھنے کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، والے رکوع میں پہلے انسان سے ہمارا تعارف کرایا گیا کہ تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل سے لے کے یہاں تک جہاں تک ہم پڑھ چکے، دنیا کے پہلے الہامی مذہب والوں کی کہانیاں سنائیں کہ جن کو چنا تو تھا اللہ نے لیکن وہ مغدوب میں شامل ہو گئے کیونکہ اللہ کی کتابوں کو بدل دیا۔ اب یہاں سے 124 سے پارے کے تقریباً آخر تک اللہ تعالیٰ پہلے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یونیورسل ہیرو، یعنی سب سے بڑے ہیرو جن کو سب لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بتا دیا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، کیونکہ لیڈرز بننے سے پہلے بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو محنت نہیں کر سکتے، جو مرحلوں سے نہیں گزر سکتے، وہ لیڈرشپ کے درجوں کو پہنچ بھی جائیں اگر بالفرض کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے کسی کی سفارش سے دھڑم سے گریں گے، وہاں سے اتنی بڑی غلطیاں کھائیں گے کہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہی ہو جائیں۔ یاد رکھیں، انسان چھوٹے درجے پہ رہتا ہے، چھوٹی غلطیاں کرتا ہے، چھوٹا ریئیکشن آتا ہے، چھوٹا غم آتا ہے۔ بڑے درجے پہ وہ بندہ پہنچ جائے جس کے اندر اسکلس نہیں تو منہ کی کھائے گا، یا ایسے ہی کوئی پہلے فلور سے گرے تو بچ جائے گا، کوئی دسویں فلور سے گرے تو نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آزمائشوں کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم کی آزمائشیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ابراہیم کو کندن بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، ساتھ ہی پوچھا شاید یہ وراثت میں چلے گی امامت، تو پوچھا کیا وہ من ضروریاتی، کہا نہیں نہیں، امامت میں کوئی وراثت نہیں ہوتی، بادشاہ کا بیٹا وزیر نہیں بن سکتا یا بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بن کے لوگوں کے مقدر کے فیصلے نہیں کرے گا، یہ اسلامی مزاج نہیں۔ امیر المومنین ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا بھی امیر المومنین نہیں بنے گا جب تک کہ اس کے اندر اسکلس نہیں ہوں گی، جس طرح دنیا میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا خود ہی ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ سارے مرحلے بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ تک پہنچنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے، پہلے چھوٹے کام کرنے پڑتے ہیں، پہلے صفائیاں، جھاڑ پہنچ کرنی پڑتی ہے، اللہ کا گھر بنایا، اس کو پاک رکھو۔ پھر آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 29 تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے گھر کو بنانا، اس کو صاف کرنا، اس کے اندر اللہ کے بندوں کے بیٹھنے کی جگہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ زبان پہ دعاؤں کا تذکرہ۔ کیا پتہ چلا کہ زبان فارغ نہ رہے، کام کرتے ہوئے بھی دعائیں مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو آپ اپنی رحمت سے پورا کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ پتہ چلا کہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، فکر یہ کرو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہوتی ہے۔ ہماری بڑی بڑی قابلیتیں ہمارے ہاتھ میں دے دی جائیں گی اگر اللہ نے کل قیامت کے دن یہ چیزیں قبول نہ کی۔ لہٰذا گھر بنا لیا، سب کچھ کر لیا، تو اب کیا اس بلڈنگ کو دے کے سجا لیں، چومیں، کا نہیں، ربنا وبصفیہم رسولا منہم، اب یہاں ایک اچھا استاد بھیج جو ان کے اوپر یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اتنے دور اندیش تھے حضرت ابراہیم کہ ان کو پتہ تھا بڑی بڑی عمارتیں بنجر ہو جائیں گی، اپنے خرچے پورے نہیں کر سکیں گی، وہ بڑی بڑی عمارتیں ویران ہو جائیں گی اگر وہاں کام نہیں ہوگا۔ کسی جگہ آپ ہوٹل کھولیں اور وہاں چولہا بند رکھیں، ہوٹل کبھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ قائم کی ہوئی عمارتیں جب تک خود اپنے خرچے نہیں پورے کرتی، جب تک وہاں وہ کام نہیں ہوتا جس کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے، جس کے لیے لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، تو وہاں لوگوں کو آپ صرف کھلا پلا کے اور گانے بجانوں سے لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کام مقصد سے پورا ہوتا ہے، دوسروں کے سہاروں پہ کوئی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھی وہ دعا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المومنین، سورۃ آل عمران میں آیت آئے گی، انشاءاللہ آپ وہاں پڑھ لیں گے، کہ ابراہیم کی یہ دعا قبول کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب یہاں تک تو ابراہیم کوئی قابل غور ہمیں شخص نہیں دکھے، کوئی ان میں کوئی ہم پنچھو نہیں دکھا, مصیبتیں مشکلات کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے اس وہ حسنہ. لیڈرشپ کوالٹیز چاہیے تو یہ سب کرنا پڑے گا. ہاں وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, پھر اگر ابراہیم کے طور طریقوں سے کوئی ہٹا, ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ صبر کا طریقہ تھا. ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ شکر کا تھا, اللہ کی رضا پہ راضی. سمعنا وأطعنا کا طریقہ تھا, عقل استعمال نہیں کی, جذبات لگا دیے, سب کچھ دے کے حنیف اور فوکس ہو گئے. کا جو آج بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بزرگی دے گا. اس قال لہ ربہ اسلم, یہ تھا ابراہیم کا طریقہ. قال اسلمت لرب العالمین, اپنی زندگی تو اچھی گزاری یا پیچھے اولادوں کی فکر تھی. تو آیت نمبر 132 اور 133 میں دو باپوں کی بات کر دی, حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم کی کہ اپنے بعد اپنے بچوں کے دین کے تحفظ کی بات کی. آج مسلمانوں کو اس سے ایک سوچ دینی مقصود تھی کہ تم اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں تو کر جاؤ کہ تمہارے بعد کی دو تین نسلوں تک تو اس کا اثر رہے, پھر ان میں خیر پھوٹے گی, وہ کچھ کام کر لیں گے. اور اگر صرف پیٹ بھر کے کھلا پلا کے اچھے گھروں میں رہ کے اچھی شادیاں کر کے بچوں کے چلے جاؤ گے تو سوچو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے تم اپنی نسلوں کو پہچان بھی نہ سکو. اور یہ ہے وہ غم دل کو لگا ہوا کہ ہمارے بعد ہماری بچے کیا کریں گے. ماں تعبدون من بعدی, میرے بات کرو گے کیا؟ یہاں سے ایک تو یہ بتا دیا کہ کل لمن علیہ فان, نبی ہی کیوں نہ ہو موت اس کو بھی آئے گی, اور بچے بھی اچھے تو انہوں نے کہہ دیا اے باپ ہم آپ کے ہی رب کی ایک ہی الہ کی عبادت کریں گے, یعنی ہم سب کا الہ ایک ہے. خوش فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ تل کا امت ان قد خلط لہا ماں کا سبت ولکم ماں کا سب, تم نبیوں کی لڑی میں سے کوئی کیوں نہ ہو جائے, جب تک اپنا عمل اس کا ساتھ نہیں ہوگا اس کو دوسرے کی نیکی فائدہ نہ دے گی. پھر آیت نمبر 135 سے اگلی چند آیات میں دوبارہ یہود اور نصارہ کے تفرقہ بازی والے ذہن کی بات کی کہ کسی کے ہدایت پہ ہونے کی دلیل کون ہودن او نصارہ. آپ اس کے آگے دو چار چھ نام اور لکھ لیں, کون وہابی, کون ریلوی, کون حنفی. آج ہم نے یہودی اور نصرانی دو گروہوں کی طرح اپنی امت میں کئی نام اور بھی بنا لیے. تحتدو, پیچھے دیکھیے پارا شروع ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت ہدایت, سارا پارا اسی کے گرد گھوما کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا, اور آخر میں فرقہ وارانہ سوچ رکھنے والوں کا مزاج بتایا. ان کے ہاں ہدایت سے ہونا ایک ہی بس اس کا کرائیٹیریا ہے کہ ہمارا نام اپنے ساتھ لگا لو. ناموں کو پوجنے والے اللہ کو نہیں پوجا کرتے. کہا بل ملت ابراہیم حنیفہ, یہ بھی نہیں کہا کہ بل ابراہیم حنیفہ کہ ابراہیم کو پوجو, ابراہیم کے طریقے کو پوجو. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. اور قولوا آمنا باللہ, مت فرقوں کی بات لو بلکہ کو اللہ پر ایمان لائے, اور جو ہم پر اترا جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں پہ حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے کہا ہم سب کو مانتے ہیں, سب اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے, اللہ نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا انہوں نے کر لیا. لا نفرق بین احد منہم, یا جملہ لکھ لیں تیسرے پارے کے شروع میں پھر فائدہ دے گا کہ تفریق بین الانبیاء کفر ہے, تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے. فرق کرنا کیا تھا, ایک کو مانیں گے ایک کو نہیں مانیں. جیسے یہود کہتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نصارہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں موسیٰ کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مسلمان کہتے ہیں ہم محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ اور موسیٰ اور تمام انبیاء کو مانتے ہیں, اور یہی مطلوب ہے. اور آج امت مسلمہ کا یہی مزاج ہونا چاہیے, ہر دیندار کی عزت کرے, دوسرے فرقے دوسرے مسلک کے لیڈر کی بھی اسی طرح عزت کرے جیسے اپنی سوچ رکھنے والے کی کرتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا, صحابہ کرام کے ایمان کو کرائیٹیرین بنا دیا کہ اب آنے والی نسلیں جب تک اس درجے کا ایمان حاصل نہیں کریں گی جو آپ کا تھا تو ہدایت نہیں پائیں گے. پھر دیکھیں ہدایت کی بات آ گئی, پہلے پورے پارے میں آپ دیکھ کے دیکھیں کتنی بار ہدایت کا لفظ آتا ہے اور کتنا اس کا تذکرہ ہے کہ اصل راستہ یہی ہے اطاعت سبمیشن, اور پھر بھی منہ پھیرتے ہیں تو فہم فی شقاق, تو پھر فائن نما ہم فی شقاق, ضد آ گئی ہے ان کو اور کوئی بات نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ آپ کو ان سے ضرور بچا لے گا, آپ اپنا کام کرتے رہیں, یہ فرقہ واریت کی آگ لگانے والے خود اسی میں جلیں گے. کون سا رنگ, کس مسلک کا رنگ, صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, اور اللہ سے اچھا رنگ میں کون ہے, اور وہ رنگ ہے بندگی کا رنگ. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, جب بندہ اللہ کا بننا چاہتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں معاشرے کے بنو، شوہر کے بندے بنو، خاندان کے بنو، تو کاکلا تو ہارجون نہ کلّا، میرے سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، میں تمہیں اللہ کی بات بتاتا ہوں، تم خاندان کی اور دنیا داری کی کرتے ہو، وہ ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہاری دعوت پہ نہ مانے تو پھر بس بیزار ہو جاؤ ان کے ان کاموں سے، اور نحن لہو مخلصون، خود کو خالص کر لو۔ اور آخر میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی پھر گواہیاں دے دی کہ کیا تم سوچتے ابراہیم اور ان کی نسل کے یہ لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ کوئی ایسا جھوٹا الزام لگائے گا تو اصل میں وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوگا۔ اور آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، تل کا امت ان قد خلط لہا ماں کا سبت ولکم ماں کا سب، تم آپ کی امت اب سامنے آ چکی ہے، پچھلی امتیں گزر چکی، جو کر گئے کر گئے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں اور آپ کی معاملات کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ہم سب اس پیغام کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفت اللہ میں رنگ دے اور ہم اس قرآن کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اگر آپ کو قرآن کا یہ پڑھنا پڑھانا اپنی زندگی میں ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا تو فکر کی بات، کھانا کھائیں اور صحت نہ بنے، دوا کھائیں اور بیماری نہ دور ہو تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پارا پورا ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا فہم اس طرح کھول دے کہ ہم قرآن کو پانی کی طرح پڑھیں، بغیر دیکھے بغیر کسی نوٹس کے صرف ہم آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور جتنا ذہن کو باقی چیزوں سے خالی رکھیں اتنا ہی قرآن جو ہے وہ پھر حافظے میں رہتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔